السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر اپنے فضل کی بارش کا ایک اور قطرہ آج اس مسجد کی صورت میں ہم پر گرایا ہے. ملک کے مشرقی حصے میں یہ ہماری پہلی مسجد ہے. برلن شہر جو یہاں کا دارالحکومت بھی ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. جرمنی اور خاص طور پر اس شہر میں جماعت احمدیہ کا کے ذریعے حقیقی اسلام کا پیغام پہنچنے کی تاریخ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 86 سال پرانی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہاں احمدی مبلغین آئے تھے اور ان کی رپورٹوں کے مطابق جرمن قوم میں بڑی سعادت مندی پائی جاتی تھی. اور حقیقی اسلام کو سمجھنے کی طرف ان کی توجہ تھی اس وقت. بہرحال اس شہر میں اور اس ملک میں ابتدائی مبلغین جو یہاں آئے تھے ان کی جو کوششیں تھیں ان کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں, کیونکہ اس مسجد کی یاد کے ساتھ, تعمیر کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ ہیں. کس حد تک وہ پر امید تھے یہاں احمدیت کی ترقی کے بارے میں, اس شہر میں بھی اور اس ملک سے بھی, یہ ان کی بعض رپورٹوں سے پتہ لگتا ہے. اور میں یہاں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو بھی پتہ لگے اپنی کچھ تاریخ کا, اور بچوں کو بھی اور نئے آنے والوں کو بھی جو اس ملک میں رہ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں, تاکہ ان مبلغین کے لیے دعا کی طرف بھی توجہ پیدا ہو جو ہمارے ابتدائی مبلغین تھے, مختلف ممالک میں گئے. جنہوں نے بڑی قربانیاں کر کے شروع میں جو اپنے ملکوں سے نکلے تھے اور پھر مختلف جگہوں پر رہے, اس زمانے میں آج کل جماعت کے مالی وسائل تو بہت اچھے ہیں, اور اس زمانے میں تو وسائل بھی نہیں تھے, لیکن ان لوگوں کی احمدیت کے لیے بے لوس خدمت کا جذبہ اور انتھک محنت انہیں وسائل نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ متعارف کروا دیتی تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں کی دعاؤں کی طرف بہت توجہ تھی, اور اس وجہ سے وہ جماعت کی ترقی کے بارے میں پر امید ہی بہت زیادہ تھے. 1922 میں تصریفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرمنی میں مشن کے قیام کا فیصلہ فرمایا, اور مولوی مبارک علی صاحب بنگالی بی اے کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جرمنی جائیں اور وہاں مشن کا آغاز کریں. مولوی مبارک علی صاحب 1920 سے لندن میں بطور مبلغ کے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے, تو خلیفۃ المسیح ثانی کے ارشاد پر 1922 میں وہ لندن سے برلن آ گئے. پھر آپ کی معاونت کے لیے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملا غلام فرید صاحب رحمہ کو بھی جرمنی جانے کے لیے منتخب فرمایا, اور وہ بھی 26 نومبر 1923 کو قادیان سے جرمنی کے لیے روانہ ہوئے, اور 18 دسمبر 1923 کی صبح یہاں برلن پہنچے. جرمنی پہنچ کر محترم مولوی مبارک علی صاحب کی ابتدائی کوششوں کو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس قدر کامیابی نصیب ہوئی, اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں 2 فروری 1923 کے خطبے میں فرمایا کہ ان کی رپورٹیں نہایت امید افزا ثابت ہوئیں, بلکہ ان کو تو اس ملک میں کامیابی کا اس قدر یقین ہو گیا کہ وہ متواتر مجھے لکھ رہے ہیں کہ وہاں فوراً ایک مسجد اور مکان بنایا جائے, اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ 6 ماہ میں خود وہاں چلا جاؤں. یعنی خلیفۃ المسیح ثانی کو کہا کہ آپ خود وہاں آ جائیں, جس کے نتیجہ میں انہیں اس قدر جلد کامیابی کی امید ہے کہ قلیل عرصے میں دنیا میں اہم تغیرات ہو سکتے ہیں. تو خلیفۃ المسیح ثانی کو تو خود جرمنی جانے پر انشرار نہیں تھا, لیکن دوسری تجویز کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس درخواست کو کہ اس جگہ فوراً ایک مسجد اور سلسلے کا ایک مکان بن جائے تو بہت کامیابی کی امید ہے. نظر انداز کر دینا میرے نزدیک سلسلے کے مفاد کو نقصان پہنچانے والا تھا, اس لیے میں نے اس کے متعلق ان کو تاکید کرتی ہے کہ وہ فوراً زمین خرید لیں. تو چنانچہ حضور رضی اللہ عنہ کی ہدایت موصول ہونے پر مولوی مبارک علی صاحب نے اس طرح توجہ دی اور فوری طور پر برلن شہر میں 2 ایکڑ زمین خریدی گئی. برلن میں مسجد کے لیے زمین کا انتظام ہو جانے پہ اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 فروری 1923 کو یہ تحریک فرمائی کہ مسجد برلن کی تعمیر احمدی خواتین کے چندے سے ہو. اس کے لیے حضور نے 50,000 روپیہ 3 ماہ میں اکٹھا کرنے کا اعلان فرمایا. لجنہ امائلہ کے قیام کے بعد یہ سب سے پہلی مالی تحریک تھی جس کا خالصتاً تعلق مستورات سے تھا. اس تحریک نے احمدی خواتین کے مطمع نظر کو یکسر اتنا بلند کر دیا کہ ان میں اخلاص و قربانی اور فدائیت اور للہیت کا ایسا زبردست ولولہ پیدا ہو گیا جس کی کوئی مثال نہیں تھی. اس وقت تو ہندو پاکستان ایک تھا, وہاں کی لجنہ نے, خاص طور پر قادیان کی لجنہ نے ایسی مثال قائم کی کہ اس سے پہلے وہاں کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. ایسی مثالیں تو اس زمانے میں جو ایک انقلابی صورت پیدا ہوئی تھی لجنہ کے اپنے ایکٹیویٹیز میں اور اس خاص طور پہ اس تحریک کے لیے قربانی میں, ایسی قربانیاں قرون اولیٰ میں نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اس زمانے کی جو جاگ لگی ہوئی ہے آج تک اس کی مثالیں ملتی رہتی ہیں. اس وقت احمدی عورتوں نے نقد رقمیں اور طلائی زیورات خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں پیش کیے. پہلے دن ہی 8,000 روپے نقد اور وعدوں کی صورت میں قادیان کی احمدی عورتوں نے یہ وعدہ پیش کیا اور رقم عطا کی, اور 2 ماہ کے تھوڑے سے عرصے میں 45,000 روپے کے وعدے ہو گئے اور 20,000 روپے کی رقم بھی وصول ہو گئی. پھر کیونکہ اخراجات کا زیادہ امکان پیدا ہو گیا تھا, خلیفۃ المسیح ثانی نے اس کی مدت بھی بڑھا دی اور ٹارگٹ بڑھا کے 70,000 روپے کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی عورتوں نے اس وقت 72,700 سے کے قریب رقم جو تھی وہ جمع کی. چنانچہ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 5 اگست 1923 کو مسجد برلن کا سنگ بنیاد رکھا گیا, جس میں جرمنی کے وزیر داخلہ اور وزیر برائے رفاہ عامہ, ترکی اور افغانستان کے سفراء, متعدد اخبار نویس اور بعض دیگر معززین شامل تھے, اور مہمانوں کی تعداد 400 تھی اور احمدی صرف 4 تھے اس زمانے میں. یہ اس وقت حال تھا لیکن اتنے وسیع تعلقات تھے. یہ تھی اس وقت کے مبلغین کی کوشش کہ اتنے وسیع تعلقات تھے اور یہ سب بڑی بڑی شخصیات اس وقت مسجد کی بنیاد کے لیے تشریف لائیں, اور بہرحال مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا. لیکن پھر کیونکہ اقتصادی حالات یہاں کے بہت خراب ہو گئے تھے, جنگ عظیم کا اثر ذرا ظاہر ہونا شروع ہوا, تو وہی جو خیال تھا کہ 50,000-60,000 مسجد بن جائے گی, اس کا اندازہ خرچ 15,00,000 روپیہ پھر لگایا گیا. اور اتنا اخراجات پورے کرنا اس وقت جماعت کے جو وسائل تھے اس لحاظ سے بہت ناممکن تھا. اس خلیفۃ المسیح ثانی نے فیصلہ فرمایا کہ دو مراکز کو چلانا بہت مشکل ہے, ایک لندن والا بھی اور ایک یہاں برلن میں بھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا 1924 میں کہ جو برلن مشن ہے اس کو ان حالات کی وجہ سے بند کر دیا جائے, کیونکہ مالی وسائل بھی نہیں ہیں, اخراجات بھی نہیں پورے ہو سکتے, حالات یہاں بہت خراب ہو گئے تھے. لیکن وہ جو قربانیاں کی تھیں عورتوں نے, احمدی خواتین نے, وہ اس مسلم عورت کے ارشاد پر لندن رقم تک بھیج دی گئی, اور وہاں پھر مسجد فضل لندن اللہ تعالیٰ سے فضل سے تعمیر ہوئی. پھر یہاں 1948 میں دوبارہ شیخ ناصر احمد صاحب آئے تھے جنہوں نے ہیمبرگ میں مشن شروع کیا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے, جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ سفر کی سہولتیں بھی ہیں اور جماعت کے مالی حالات بھی بہت بہتر ہیں. اس زمانے میں سمندری سفر ہوتا تھا. مکرم حضرت ملک غلام فرید صاحب کو 22 دن لگے تھے سفر میں. یہ وہی حضرت ملک غلام فرید صاحب ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ اور مختصر نوٹس, جن کی بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹس پر ہے, اور اسی طرح پانچ جو والیوم ہیں, 5 والیوم انگریزی کا ترجمہ اور تفسیر, وہ بھی انہیں کا انہوں نے کیا ہوا ہے. گو اس کے لیے ایک کمیٹی تھی لیکن اس کے زیادہ کام اور اکثر کام آپ نے کیا. اور اس ملک صاحب نے بڑے پڑھے لکھے اور انگریزی علم پر بڑی مہارت رکھتے تھے. قرآن کریم کی کے الفاظ کی ڈکشنری بھی تیار کی تھی لیکن وہ شائع نہیں ہو سکی. اب گزشتہ سال اس کو مکمل کر کے شائع کروایا گیا. اور ملک صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. اسی طرح مولوی مبارک علی صاحب کو بھی تعارف کروا دوں, وہ بھی ابتدائی مبلغ تھے یہاں آئے. انہوں نے 1909 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے تھے. اور 1917 میں جب حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے وقف زندگی کی تحریک فرمائی تو جن 63 نوجوانوں نے اپنے نام پیش کیے ان میں مولوی مبارک علی صاحب بھی تھے. آپ 1969 میں بنگلہ دیش میں آپ نے وفات پائی, بوگرہ میں مدفون ہیں. تو یہ تھے ابتدائی مبلغ جو یہاں آئے دو, اور ان کے تعلقات کس قدر وسیع تھے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں باوجود وسائل کی کمی کے. یا اب جو مربیان اور مبلغین ہیں ان کو بھی اپنے جائزے کے لیے پرانے مبلغین کی جو واقعات ہیں اور رپورٹس ہیں وہ ضرور پڑھنے چاہیے. تو بہرحال ان بزرگوں نے یہاں انتھک محنت کی. اس وقت تو حالات کی وجہ سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسجد باوجود کوشش کے نہ بن سکی, لیکن قادیان اور ہندوستان کی لجنہ کی جو قربانی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی. اس رقم سے مسجد فضل تعمیر ہو گئی اور آج اس مسجد کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ بھی سب پر واضح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی احمدی خواتین کی قربانی اتنی سچی تھی اور اس کی قبولیت کے لیے دعائیں اس درد کے ساتھ انہوں نے کی ہوں گی کہ ایک مسجد تو انہوں نے اپنی زندگی میں بنا لی اور دوسری مسجد کی تعمیر میں ہو سکتا ہے آج ان کی نسلیں شامل ہوئی ہوں. لیکن بہرحال وہی جذبہ جو ان ابتدائی خواتین کی قربانی کا تھا اس سے آج مغول جذبہ آج بھی اس کے کچھ حد تک لجنہ میں دین کی خاطر قربانی کے لیے ہمیں نظر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی دعائیں تھیں جنہوں نے اپنی نسلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا رکھا. یہ مسجد جو اس وقت موجودہ مسجد ہے 17 لاکھ یورو میں تعمیر ہوئی ہے, جس میں سے 4 لاکھ یورو کے علاوہ جرمن کی خواتین نے جو لجنہ یہاں کی انہوں نے دیا ہے بقایا رقم 13 لاکھ, اور 4 لاکھ جو باہر سے آیا ہے اس میں سے بھی زیادہ بڑا حصہ لجنہ یو کے کا ہے. 17 لاکھ یورو کو اگر آپ پاکستانی روپوں میں بدلیں, پاکستانیوں کے لیے میں ذرا بتا رہا ہوں, تو 19 کروڑ روپے کے قریب بنتا ہے. بس آج یہ قربانی کرنے والیاں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ یہ مسجد تعمیر کر سکیں. اس مسجد کے قوائف بھی کچھ بیان کر دیتا ہوں. اس کا کل پلاٹ جو ہے رقبہ اس زمانے میں تو 2 ایکڑ مل گیا تھا, لیکن یہ 4790 مربع میٹر ہے جو ایک ایکڑ سے کچھ زیادہ ہے. اور اس پر جو تعمیر کیا گیا ہے رقبہ وہ 1008 مربع میٹر ہے. اسی طرح باوجود پابندیوں کے 13 میٹر تک مینارے کی اجازت مل گئی. 168 مربع میٹر کے 2 ہال ہیں, یعنی کل 336 مربع میٹر کا ہال ہیں مسجد کے. اس میں ایک فلیٹ ہے 4 کمروں کا, اس کے علاوہ گھر جو بنائے گئے ہیں, ایک 2 کمروں کا ہے, گیسٹ ہاؤس شامل ہے 1 کمرے کا, 4 دفتر ہیں, لائبریری ہے, کانفرنس کا کمرہ ہے, اور ایک پارک چھوٹا سا بنانے کا ان کا ارادہ ہے بچوں کے لیے, تھوڑی سی پارکنگ بھی ہے. اس کی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مخالفت بھی یہاں بہت ہوئی, لیکن آہستہ آہستہ لگتا ہے مخالفت اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ٹھنڈی ہو جائے گی خود ہی, جب یہاں سے ان شاء اللہ تعالیٰ امن, پیار اور محبت کا پیغام دنیا میں ہر طرف پھیلے گا. آج جب دنیا دوبارہ اقتصادی بحران کا شکار ہے, یہ بھی عجیب اتفاق ہے, مہنگائی یورپ میں بھی بڑھ رہی ہے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس مہنگائی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے توفیق دی لجنہ کو کہ جو انہوں نے قربانی کی تھی وہ رنگ لائے اور پھل لائے, اور اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والیوں کو بے انتہا جزا دے, ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے. یہ نظارے ہمیں دنیا میں ہر جگہ نظر آتے ہیں, اس طرح بڑھ چڑھ کر قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں بھی مرد بھی خواتین بھی کہ عقل دنگ رہ جاتی. یہ بھی عجیب اتفاق ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ 1923 میں برلن کی مسجد کی تعمیر شروع کی گئی تھی تو خوفناک اقتصادی بحران کا شکار ہونے کی وجہ سے تعمیر نہیں ہو سکی, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس زمانے میں اپنے مسیح کی جماعت کو اس انعام سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنے مسیح کی جماعت کو اس انعام سے نوازنے کا فیصلہ کیا تھا. اس لیے ان حالات سے پہلے ہی جو آج کل دنیا میں ہو رہے ہیں اقتصادی حالات, اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کی توفیق بھی عطا فرما دی اور مکمل بھی ہو گئی. اس باوجود تمام اقتصادی حالات کے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس جذبے سے ہم بھی قربانی کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ احمدیوں کے روپے میں ہمیشہ برکت ڈالتا رہے گا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ٹیکس کے محکمے والے اس بات کو جب انہوں نے ریٹرن داخل کرائے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ تمہارے گھر کا خرچہ تمہارے چندے سے کم کس طرح ہو سکتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر کے خرچ ان کے چندوں کی ادائیگی سے کم ہیں۔ بس یہ وہ روح ہے جو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی ہے کہ اپنے خرچ کم کر کے بھی قربانی کرنی ہے۔ اس روح کو قائم رکھنا اور قربانی کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ حقیقی مومن کبھی اس روح کو نہ مرنے دیتا ہے نہ اس پر فخر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے آپ پر کیا، اس پر اس کے آگے جھکتے چلے جائیں اور خود بھی اس مسجد کی تعمیر کا حق ادا کریں اور اپنی نسلوں کو بھی اس رنگ میں تربیت کریں، نسلوں کی بھی اس رنگ میں تربیت کریں کہ وہ مسجد کا حق ادا کرنے والی ہیں۔ احمدی عورتوں کو خاص طور پر آج اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو قربانی انہوں نے کی ہے اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب اس سے ہمیشہ فیض اٹھاتے چلے جانے کی کوشش کریں گی، اور وہ کوشش تبھی کامیاب ہوگی جب اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں گی جس کی تلقین خدا تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے، اور ان کا مسجد سے تعلق جوڑیں گی۔ اسی طرح مرد بھی یاد رکھیں کہ جو احسان عورتوں نے اس مسجد کی تعمیر سے آپ پر کیا ہے اس کا حق اسی طرح ادا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے مرد کہیں گے کہ پیسے تو ہم سے ہی لیے تھے، بے شک لیے ہوں گے، لیکن پھر دینا بھی بڑی قربانی ہے۔ تو بہرحال اس کا حق اس طرح ادا ہو سکتا ہے جب اس قربانی احسان کا بدلہ تب اتر سکتا ہے جب آپ مسجد کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ برلن کی مسجد کی تعمیر نے یہ سبق بھی آپ کو دیا ہے کہ عورتوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے مرد عبادت گزار ہوں، اور اگر ان کے بس میں ہو تو ہر جگہ آپ کو مسجد بنا کر دیں۔ اب میں کینیڈا گیا تو وہاں بھی کینیڈا کی لجنہ نے قربانی دی کہ اس سے کوئی مسجد بنا دیں $1 million کی۔ لیکن بہرحال زائد بھی خرچ ہوگا تو کہتی ہیں ہم دیں گی۔ تو یہ قربانیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ مسجدوں میں آنے کی فرضیت تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں نے تو اگر ان کا دل چاہے تو جمعہ پر آنا ہے، نہیں تو نہیں آنا، یا پھر اگر کوئی اپنا فنکشن ہوا تو اس پر کبھی کبھار یہاں آنا ہے۔ بس مساجد کی تعمیر کے لیے عورتوں کی قربانی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری یہ سوچ صرف خوش فہمی پر مبنی نہ ہو بلکہ عورتیں اپنے بچوں کی بقا اور اپنے مردوں کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے جو قربانیاں کر رہی ہیں وہ اسی سوچ کے ساتھ ہوں، اور یہ سوچ پھر یقیناً عورتوں کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے گی۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مساجد تو وہی لوگ آباد اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے، بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ پھر اسی سورہ توبہ کی 71ویں آیت ہے، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکم حکمت والا ہے۔ بس اب اس مسجد کی تعمیر کے بعد مرد بھی اور عورتیں بھی اس انتہائی اہم کام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنا بھی تعلق مسجد کے ساتھ جوڑیں اور اپنی اولادوں کا بھی تعلق مسجد کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ یہی خدا تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کی نشانی ہے۔ اور ایمان کیا ہے، یہ حقیقی مومن کون ہے، اس کی گہرائی میں جب ہم جائیں تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی ایمان کھلا سکے، یا کیا ہم حقیقی مومن کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم پر خدا تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل کیا، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، سیدھے راستے پر ہمیں رکھنے اور ہمیں حقیقی مومن بننے کے لیے بے شمار جگہوں پر مختلف ذریعوں سے رہنمائی فرمائی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہو یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں۔ بس یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں کامل الایمان بنائے گا۔ فاسقانہ اعمال کے بارے میں تو کسی احمدی کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہمارے اخلاق میں ادنا سی بھی کمزوری ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک ہمیں اپنی حالت کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارا ہر عمل اور فعل اگر خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرماتا چلا جائے گا، اور یہی بات پھر ایمانوں میں مضبوطی بھی پیدا کرتی ہے۔ ہم اگر روزمرہ کے تعلقات نبھا رہے ہیں آپس کے، خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے حق ادا کر رہے ہیں، اپنی عبادتوں کے حق ادا کر رہے ہیں، تو یہ باتیں ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنانے والی ہوں گی۔ بس ان معیاروں کو حاصل کرنے کی ہر احمدی کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ بعض عمل جان بوجھ کر ایک انسان نہیں کرتا، لیکن غفلت اور سستی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، اس میں عبادت کی ادائیگی میں کمزوری بھی ہے، اور دوسری ایسی باتیں بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ تمہارے فرائض ہیں، انہیں پورا کرو۔ اگر انسان لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے انہیں پورا نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھر ایمان کی کمزوری اور شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ بس ایک احمدی کو ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی قسم کی نیکی سے غفلت برتنا جن کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ان کے کرنے میں سستی دکھانا، مومن کا شیوا نہیں ہے. اس پہلی آیت میں جو میں نے پڑھی سورہ توبہ کی 18 نمبر کی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان کامل ہو اور یوم آخر پر بھی. اور اس بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں, یوم آخر کے بارے میں, کہ آج میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلے وحی پر ایمان لانے کا ذکر تو قرآن شریف میں موجود ہے, ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور اس امر پر توجہ کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاء کے یکایک میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آیا اے کریمہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے. ما انزل الیک سے قرآن شریف کی وحی, اور ما انزل من قبلک سے انبیاء سابقین کی وحی, اور آخرہ سے مراد مسیح موت کی وحی ہے. آخرت کے معنی ہیں پیچھے آنے والا. آپ فرماتے ہیں آخرت کے معنی ہیں پیچھے آنے والی. وہ پیچھے آنے والی چیز کیا ہے؟ یہاں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوئی, کیونکہ اس سے پہلی وحیوں کا ذکر ہے. آخرت کا مطلب بے شک جزا سزا کا دن بھی ہے, اور یہ مطلب بھی خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہوا ہے. لیکن جو وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے اور اپنے وحی سے تعلق میں بتائی ہے وہ یہاں بھی صادق آتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں مساجد تو بہت بن رہی ہیں, لیکن حقیقی مساجد جو ہیں آباد کرنے والے وہی ہوں گے جو مسیح موعود کو ماننے والے ہوں گے, کیونکہ ایمان کی طرف صحیح رہنمائی بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرنی ہے. خدا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جوڑنا ہے. بس جہاں ہمیں یہ بات تسلی دلاتی ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی مسجدوں کی تعمیر اور آبادی کا حقیقی حق ادا کرنے والی ہے, وہاں ایک خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف ایمان لا کر اور مسجد تعمیر کر کے ہی حق ادا ہو جاتا ہے, یا کچھ اور بھی کام کرنے والے ہیں. اور ان کاموں کی طرف اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ نماز قائم کرو, اور نماز قائم کرنے کے لیے جو دوسری جگہ وضاحت بیان فرمائی ہے اس میں فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا ہے اور باجماعت نماز پڑھنا ہے. بس ایک تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ مسجدوں کا حسن ان کی آبادی سے ہے, اور ان کی آبادی پانچ وقت مسجد میں آنے سے ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی آبادی کے لیے قیام نماز ہو. یہاں کے مقامی لوگوں کو جو جرمن ہیں یہی شکوہ ہے کہ یہاں تو آپ کی اتنی تعداد نہیں, پھر مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی اس علاقے میں؟ تو ان لوگوں کا یہ شکوہ بھی اس طرح دور ہو سکتا ہے جب ان کو پتہ لگے کہ یہ احمدی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے, ایک خدا کے آگے جھکنے کے لیے باقاعدہ مسجد میں آتے ہیں. انہوں نے عمارت صرف دکھانے کے لیے نہیں بنائی, بلکہ یہاں ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے اس جگہ اس عمارت کو کھڑا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنے مال میں سے غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور جماعت کی متفرق ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. اس بات پر ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مالی قربانی کر کے مسجدیں بناتے ہیں. اس کا اخباروں میں ذکر بھی ہوا ہے کہ لجنا کی قربانی سے یہ مسجد بنی ہے. اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کو یقین نہیں آتا کس طرح تم لوگ کر سکتے ہو, ٹیکس کے محکمے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجدوں کی تعمیر و آبادی کے ساتھ مالی قربانی کی طرف توجہ پہلے سے بڑھتی ہے. کیونکہ کیوں بڑھتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا کامل توکل خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے. جو مومن ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتے. آج کل کے سودی مالی نظام چلانے والوں کی طرح انہیں یہ خوف لاحق نہیں کہ ہماری معاش کا کیا ہوگا، ہماری آمد کا کیا ہوگا. کیونکہ مومن کا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کی خوف اور خشیت دل میں رکھتے ہوئے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اس لیے یہ تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اپنی خاطر کی گئی قربانی کو کئی سو گنا کر کے نوازتا ہے اور نوازے گا. اس لیے خوف کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا کے اقتصادی حالات جیسے بھی ہوں، احمد ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی کرنے کے لیے بغیر خوف کے تیار بیٹھا ہوتا ہے. اور کئی مثالیں میرے سامنے ایسی ہیں، کئی ملکوں کی مثالیں ایسی ہیں جو غریب ملک ہیں لیکن قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. اور ہر احمدی اپنا یہ عہد پورا کرتا ہے کہ جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا. اور یہ اس لیے ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے مسیح و مہدی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی جو 71 آیت ہے اس میں فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہوں. مسجدوں کی آبادی انہی لوگوں سے بتائی ہے جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں، اور مومن اخلاق میں بڑھنے والے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. اس دوستی سے یہ مراد نہیں کہ مرد عورتوں کی آپس میں دوستیاں ہو جائیں اور آپس کے حجاب اور پردے ختم ہو جائیں، بلکہ ایسے رشتے قائم ہوں جن کی بنیاد تقدس پر ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہ اخلاق کیا ہیں جن کا ایک مومن میں پایا جانا ضروری ہے؟ اس میں آپس کے تعلقات میں محبت، پیار اور بھائی چارے کو بڑھانا ہے. یہ محبت پیار کے تعلقات اس وقت بڑھ سکتے ہیں جب شکووں، شکایتوں اور نفرتوں کی تمام دیواریں گرا دی جائیں. جب ہر ایک یہ ارادہ کر لے کہ ہم نے ادنا سے ادنا نیکی کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے، ہم نے رشتوں کے حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ہم نے اس عظیم رشتے کی قدر کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، جو ایک احمدی کے احمدی کے ساتھ ہے. اور رحماؤ بینہم کی عظیم مثال قائم کرنی ہے. ہم نے اپنے غریبوں کی مدد کرنی ہے اور اپنی امانتوں کا حق ادا کرنے ہیں. ذاتی لالچ اور مفاد ہمیں ایمان میں کمزوری دکھاتے ہوئے دوسروں کے حق مارنے پر مائل نہ کرے. ہمارا ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے جس کے نمونے قرون اولیٰ کے صحابہ میں نظر آتے ہیں جو اپنی آدھی جائیدادیں بانٹیا کرتے تھے. بدزنیوں کے خلاف جہاد کی صورت ہم میں سے ہر ایک میں نظر آنی چاہیے کہ بہت سے فتنہ اور فساد اور آپس کی رنجشوں کی وجہ یہ بدزنیاں ہیں. سچائی کے وہ معیار ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سچائی ہر جگہ اور ہر موقع پر ہمارا طرح امتیاز ہو. شکر گزاری کے جذبات ہمیں اس حد تک پیدا ہو جانے چاہیے کہ ہر آن اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتوں میں اضافے کی نوید ملتی رہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور افو اور درگزر ہمارا شیوا بن جانا چاہیے، ہمارے عدل اور انصاف کے معیار ہر معاملے میں اتنے اونچے ہونے چاہیے کہ وہ احسان کے راستوں سے گزرتے ہوئے، اطاعت ذوالقربیٰ کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے، بے نفس ہو کر اپنوں اور غیروں کی خدمت پر مجبور کرنے والے ہوں، اپنے وعدوں کی پابندی ہمارا وہ خاصہ ہو جو ہماری پہچان بن جائے، تاکہ آپس میں دوستیاں اور بھائی چارے بڑھتے چلے جائیں، دنیا بھی آنکھیں بند کر اگر ہم پر اعتماد کرنے والی ہو، اپنے اور ایک دوسرے کے تقدس، عصمت اور عزت کی حفاظت ہمارے ہر وقت پیش نظر رہے، مردوں عورتوں میں غزے بسر کی عادت ہو، اور یہ چیزیں اپنے کردار کا ہر اہم بھی لازمی حصہ بنا لے، احمدی عورتیں اپنے لباس اور پردے اور حجاب میں پوری پابندی کرنے والی ہوں، بہت کانشیس ہوں اس بارے میں، ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف ہر وقت توجہ رہے، اور ہمسایہ صرف گھریلو ہمسایہ نہیں ہے بلکہ سفر کرنے والے بھی ہمسائے ہیں، آپ تو اس میں کام کرنے کی جگہوں پہ رہنے والے بھی ہمسائے ہیں، اور پھر افراد جماعت جو ہیں وہ بھی ایک خاندان اور ہمسائے کی شکل اختیار کر گئے ہیں، گویا تمام قسم کی اخلاقی کمزوریاں جو ہیں یہ ہم میں دور ہوں گی تو ہم حق ادا کرنے والے ہوں گے اور عملی طور پر مومن کہلانے والے ہوں گے۔ پھر اسی جگہ دوبارہ اس آیت میں بھی ہے نماز قائم کرنے کا حکم، اس کی پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر اپنے اعمال اس طرح درست کرتے ہیں جو پھر در حقیقت حقیقی مومن جو ہے اس کے اعمال ہونے چاہیے۔ کیونکہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اس آیت میں مومن کی یہ خصوصیت ہے جو بیان کی گئی ہیں خصوصیات، کہ وہ ایک دوسرے کے دوست کی حیثیت سے ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، جماعت ایک مضبوط جسم بن کر رہتی ہے، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اور تیسری بات برائیوں سے بچتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور نیکیوں کا حکم دینے کے بارے میں ایک جگہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ وہ امت ہو جو انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ پھر یہاں ایمان کی نشانی یہی ہے کہ تمہارا فرض یہ بتایا گیا ہے، خیر امت تم بنائے گئے ہو، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ تمہارے سے صرف وہ اعمال سرزد ہوں جو نیکیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اور کبھی ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ جن کی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ تبھی فائدہ ہوگا زمانے کے امام کی بیعت کا بھی، تبھی فائدہ ہوگا عبادت گاہوں کی تعمیر کا بھی۔ پھر چوتھی چیز یہاں بتائی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی باقاعدگی اور با سے نمازیں ادا کرنے والے، جیسا پہلے میں نے بتایا، اور باجماعت نمازیں ادا کرنے والے یا اس کی کوشش کرنے والے، زکوٰۃ اور مالی قربانیوں میں پیش پانچویں چیز، اور چھٹی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں اور پھر اس میں بڑھنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اطاعت کا نتیجہ ہے کہ اس زمانے کے امام کو ماننے کی جو نئے آنے والے ہیں ان کو توفیق ملی اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کو توفیق ملی. اس لحاظ سے اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعائیں کریں جن کے باپ دادا نے احمدیت کو قبول کیا. ہر ترقی اور ہر نئی چیز اور ہر نیا انعام جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے, جو پرانے پیدائشی احمدی ہیں ان کو اس طرف توجہ دلانے والا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ان کے بزرگوں کی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے احمدیت قبول کی اور آج ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں. اس لحاظ سے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ, اگر وہ جو فوت ہو چکے ہیں, ان کے درجات بلند کرتا چلا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کہ جو ان باتوں کے پابند ہیں وہ خدا تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا چلا جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو اور زیادہ نوازتا چلا جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے رحم سے حصہ لیتا چلا جائے, اس مسجد کا حق ادا کرنے والا ہو اور یہاں کے لوگوں کی توجہ جو اس طرف پیدا ہو رہی ہے اور اخباروں اور میڈیا کے ذریعے سے جو کوریج مل رہی ہے اور جو ملے گی, ابھی تک مجھے آج کی رپورٹ تو نہیں ملی کہ کل کا فنکشن پہ کیا کوریج تھی, بہرحال مجھے امید ہے انشاءاللہ ہوگی, تو اس کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور فائدہ یہی ہے کہ جو توقعات لوگوں کی ہم سے ہیں اور جو توقعات سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ایک مومن بندے سے ہیں, ان کو ہم پورا کرنے والے ہوں. بس ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے فیض اٹھانے والے ہوں, اور فیض تبھی اٹھا سکیں گے جب اپنی عبادتوں اور نیک اعمال کے نمونے قائم کریں گے, اپنی زندگیوں کو اسلام اور قرآن کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے, اپنی نسلوں میں بھی اسلام اور احمدیت کی محبت پیدا کرتے چلے جائیں گے, انہیں حقیقی رنگ میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.